بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگو، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مبارک اور پاکیزہ مذہب ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جس میں فرد سے لے کر سماج اور سماج سے بڑھ کر پوری امت کا ہر ہر فرد جو ہے اپنی ذات سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی تعلیم ہے. اور کسی وقت بھی کوئی فرد اس سے غافل نہ رہے. اور اس تعلیم کے لیے جو تربیت گاہ قرار دی گئی ہے وہ بنیادی تربیت گاہ مسجد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی. راستے میں قبا میں چند دن آپ کا قیام ہے، لیکن وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی قبا میں، جو آپ کے ہاتھوں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد پڑی ہے وہ مسجد قبا ہے. ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند دن وہاں ٹھہر کر وہاں سے آگے بڑھے تو ایک قبیلے میں راستے میں رکے تھے. وہاں جمعہ کا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے وہاں جمعہ قائم کیا، جس جگہ مسجد جمعہ ہے ابھی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہاں پر مسجد تعمیر کی. آپ کے پاس کوئی مالی انتظام نہیں تھا تو آپ نے قرض کر کے وہ زمین خریدی، بلکہ جن کی زمین تھی انہیں کو وعدہ کیا کہ ہم اس زمین کے پیسے چکائیں گے. اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور وہیں سے آپ نے اپنی تعلیم و تربیت کا نظام جاری کیا. صحابہ کی جماعت کی جو تربیت ہوئی ہے اس کی جو تربیت گاہ تھی وہ مسجد نبوی تھی. وہاں پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ تقریباً 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اعمال وہاں جاری رہتے تھے. کبھی لوگ عبادت میں ہیں، کبھی تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، اور کبھی دیگر امور پر وہاں پر معاشرتی اور سماجک لائن کے فیصلے ہو رہے ہیں. آنے والے وفود ہیں تو ان وفود سے ملاقات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہی فرماتے تھے. استوانِ وفود کے نام کا ایک استوانہ ابھی بھی مسجد نبوی میں ہے، پرانی مسجد میں. تو جو وفد باہر سے آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے تو آپ وہیں بیٹھ کر ان سے ملاقات کرتے تھے. اور بہت سارے کام مسجد سے ہوتے تھے، اور ہر مسلمان مسجد سے جڑا ہوا رہتا تھا. غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر، کاشتکار، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو اہم رفقا تھے جن کے ذمے بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں اس وقت بھی، ان سب کا ربط مسجد سے تھا اور پوری امت جڑی ہوئی تھی مسجد سے. اور تعلیم و تربیت کا بہترین ایک نظم تھا یہ، جس میں آدمی تیار ہوتے تھے اس لیے مسجد کا اسلام میں بنیادی مقام ہے. صرف یہ عبادت گاہ کے طور پر نہیں ہے کہ جس میں پانچ وقت نماز پڑھی جاوے، یا اشراق چاش پڑھنے کے لیے دو پانچ آدمی آ جاوے، یا تلاوت کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاوے، بلکہ جتنے سارے ہمارے دینی ضرورتیں ہیں ان ساری دینی ضرورتوں کی کفالت کے لیے مسجد سب سے بڑی جگہ ہے. اور پھر یہی نظام رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، خلفاء کے ادوار میں بھی. اور صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں سب سے پہلا کام انہوں نے مسجد تعمیر کی, اذان دی سب سے پہلے, جہاں جاتے تھے اذان دیتے تھے اور نماز با جماعت قائم ہوتی تھی, اور جہاں چند دنوں کا بھی قیام ہو جاتا تھا وہاں مسجد بن جاتی تھی. یہی چیز اسلامی ادوار میں بادشاہوں کے وہاں بھی تھی کہ بہت ساری مسجدیں آج ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آبادیاں نہیں ہیں. تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مستقل کوئی آبادی نہ پہلے تھی نہ بعد میں بنی ہے, لیکن بادشاہ کا وفد یہاں سے گزرا تھا اور اس جگہ ان کا مہینے ڈیڑھ مہینے دو مہینے کا قیام رہا, تو یہ مسجد ان کے آنے سے پہلے تعمیر کی گئی تھی کہ اس جگہ قیام ہوگا, تو مسجد تعمیر ہوتی تھی. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے ہندوستان میں ہمارا نظام تعلیم و تربیت, اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے دلی کے 1000 مدرسوں کا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے دلی میں 1000 مدرسے تھے. اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ مدرسہ بولتے ہی ذہن میں ایک خاکہ تیار ہوتا ہے, ایک بہت بڑا کیمپس ہوگا اور ایک بڑی مسجد اندر ہوگی اور اس میں بورڈنگ ہے اور فلا 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 ساری چیزیں ہیں. وہ جو مدرسے 1000 مدرسے تھے وہ دلی کی مختلف مسجدوں میں تھے, کہ ہر مسجد میں مدرسہ تھا اور تعلیم و تربیت کا نظام تھا کہ جس سے امت اپنی ضرورت کا دین لیتی تھی, اپنے عقائد اعمال اخلاق معاملات معاشرت ساری چیزیں مسجد سے چلتی تھی. یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے وہ ایک مسجد میں اس کی بنیاد پڑی تھی. چھتہ مسجد ابھی بھی وہاں موجود ہے. اس مسجد کے صحن میں ایک درخت تھا انار کا درخت, بعد میں ابھی کچھ سالوں پہلے اس کو کاٹ دیا گیا, تو اس درخت کے نیچے مدرسہ شروع ہوا تھا. وہ اس کی بنیاد بھی مسجد سے ہی پڑی. تو ہمارے مذہب میں مسجد جو ہے وہ صرف دیواروں کا اور ایک احاطے کا نام نہیں ہے, بلکہ مسجد کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں, بہت سارے مقاصد ہیں. عموماً وہ مقاصد ابھی مفقود ہیں. اللہ کا فضل ہے, اس کا بڑا احسان ہے کہ مسجدیں جگہ جگہ بن رہی ہیں اور نماز کے اعتبار سے مسجدیں ہمارے شہر اور اطراف میں آباد ہو رہی ہیں. یہ ایک اچھا مثبت پہلو ہے, شکر کا مقام ہے, بہت بڑی چیز ہے, اللہ اس کو قبول فرماوے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ مسجد کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. جیسے زمانہ بدلتے مسجد کے ساتھ وضو خانے لگ گئے, مسجد کے ساتھ ٹوائلٹ لگ گئے, مسجد کے ساتھ اچھی دریاں لگ گئی, مسجد کے ساتھ پنکھے لگ گئے, مسجد کے ساتھ اب اے سی لگنا شروع ہو گئے اور دیگر بہت سارے لوازمات مسجد کے ساتھ بڑے ہیں اور اس کو سب نے قبول کر لیا. لیکن جو مقاصد مسجد کے ساتھ اصلاً پہلے سے لگے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور خلفائے راشدین کے زمانے سے, وہ مقاصد جو ہیں اس میں عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت بنیادی چیز ہے. اور تعلیم و تربیت کا جہاں باب آتا ہے تو وہاں عموماً ہمارا ذہن جاتا ہے مکتب کی طرف اور بچوں کی تعلیم کی طرف. ضرور وہ بنیادی تعلیم ہے کہ وہیں سے پودا پھوٹ رہا ہے اس کو صحیح پانی مل جاوے اور اس کا صحیح نشو نما ہو جاوے, لیکن عمل کے اعتبار سے جو مکلف طبقہ ہے وہ
کے درجے کا ہمارا مسجد سے رمضان آئے گا, رمضان میں
تراویح تلاوت پڑھے گی تو اس درجے کا ربط ہمارا مسجد سے ہے. لیکن تعلیم و تعلم جس کو اپنے جدید اس میں کہے کہ ایجوکیشن جو ہے, جو اصل ایجوکیشن ہے, کہ ہر بندے کے ذمہ فرض ہیں کہ وہ اپنے عقائد کے لائن کا علم ایجوکیشن لے, ہر ایک کے ذمہ فرض ہیں کہ وہ اپنی عبادت کا علم اور اس کا ایجوکیشن حاصل کرے, ہر ایک کے ذمہ فرض ہیں کہ وہ جس تجارت کے جس شعبے میں جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کا پورا پورا علم اپنے پاس رکھتا ہوا دا. ہر ایک کے ذمہ فرض ہیں کہ وہ اپنی معاشرت کا, جس معاشرے میں آدمی کو زندگی گزارنی ہے, ماں باپ, بھائی بہن, رشتے دار, اولاد, پڑوسی اور دیگر لوگوں کے ساتھ آدمی کو زندگی گزارنا ہے, تو ان کے ساتھ آدمی کیسے رہنا ہے, کیسے برتنا ہے, اس کا علم آدمی لے, یہ آدمی کو مسجد سے ملے گا. اس درجے کا ربط مسجد سے بڑھانا ہوگا. اور اس کے لیے ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی, آپ کی مبارک سیرت, اور پھر خلفائے راشدین کی زندگی ہے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ, اور یہ جو ہمارے اللہ کی نعمت ہے, ہمیں ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. ابھی تو امت کا اور خصوصاً یعنی وہ طبقہ جو مکلف طبقہ ہے وہ ذہنی اعتبار سے اتنا زیادہ اس باب میں کمزور ہیں, اتنا کمزور ہیں کہ دین کی نسبت پر ہونے والی کوئی مجلس اگر نکاح کے عنوان پر ہے میری ضرورت ہے اور میں علم حاصل کروں, اپنی جہالت دور کروں, اپنی زندگی میں جو جہالت ہے اس جہالت کو مجھے دور کرنا. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والے جو حضرات ہیں ان میں اکثروں نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے. اسلام لائے اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال کی ہے, اور دیگر صحابہ جو ہیں زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ہے, بڑی عمر ہے ان کی, لیکن انہوں نے اپنی اس عمر میں بھی دین کی علم کو اپنی ضرورت سمجھا, اور اسی علم سے ہی آدمی انسان بنتا ہے, علم سے ہی آدمی انسان بنتا ہے. اور سب سے بڑا عیب کسی انسان کے ساتھ لگتا ہے وہ جہالت ہے. آدمی کے ساتھ کوئی عیب لگتا ہے, کوئی آدمی لولا ہے کوئی حرج نہیں, لنگڑا ہے کوئی حرج نہیں, کانا ہے کوئی حرج نہیں, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی. اور وہ عیب ضرور ہے, وہ جسمانی عیب ہے, لیکن وہ ایسا عیب نہیں ہے جو اس کو ذلیل کر دے. لیکن جہالت ایسا عیب ہے کہ جو آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ذلیل کر دے, دونوں جگہ آدمی ذلیل رہے گا جہالت سے. حضور علیہ السلام نے پہلے دن سے اس کو دور کیا, جہالت ختم ہو, کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہے. اور علم کے لینے دینے کے ایسی راہیں عام کر دی, ایسی راہیں عام کر دی کہ وہاں پر جہالت نہیں تھی. بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ مدینہ کے قرب و جوار میں جو آباد قبیلے تھے, اور وہ زمانہ تھا کہ جس میں آمد و رفت بہت کم رہتی تھی سواریاں اور اسباب کی قلت کی وجہ سے, تو مدینہ کی طرف سے جو قافلے واپس جاتے تھے اپنے گھروں کی طرف, تو وہ راستے میں جو بستیاں پڑتی تھیں ان کے لوگ راستوں پر کھڑے رہتے تھے اور ان سے معلوم کرتے تھے کہ آپ مدینے سے آئے ہو تو آج کل کیا قرآن نازل ہوا ہے وہ آپ ہم کو بتاؤ. کہ بعض لوگوں کی پہلی حاضری مدینے میں ہوئی اور ان کو اچھا خاصا قرآن یاد تھا, معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں سے قرآن سیکھا ہے جو لوگ مدینہ سے واپس جاتے تھے, علم کو ایسا عام کیا تھا, اس کے لینے دینے کو عام کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی جو جتنا جانتا ہے وہ دوسروں کو دے, بلغوا عنی ولو آیت, کہ میری طرف سے پہنچا ہو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بات, وہ ایک بات اس کے پاس رہے, وہ آگے جا رہے اور وہ آگے جا رہے اور آگے جا رہے اور آگے جا رہے اور آگے جا رہے. اور یہی سلسلہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت تھوڑی مدت میں حضور علیہ السلام والا دین, آپ والا علم جو ہے وہ یورپ اور افریقہ تک اور ادھر ایشیا تک پہنچ گئے. بہت تھوڑی مدت, وہ ایک سلسلہ ہے. اس لیے ایسے موقعوں پر عموماً مسجد کے فضائل ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, کہ مسجد بنانا ایک بڑا کام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضیلت بڑی بیان کی ہے کہ آدمی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر اس کو جنت میں دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد کی توصیف فرمائی جس مسجد کی بنیاد حضور علیہ السلام نے توصیف کی, اور بڑی توصیف کی حضرت عثمان نے, اور اچھا بنایا اس کو. اس زمانے میں پتھروں کی مسجد بنائی, اس سے پہلے پورے مدینے میں نہ پتھر کی مسجد تھی نہ پتھر کا کوئی گھر تھا. ہے تو عمر کی حیاتی تک مدینے میں کوئی پکا مکان نہیں بنا. جو حضور کے زمانے کا رواج تھا مکان بننے کا, اسی طرح کے مکانات بنتے رہے. کوئی مکان اگر بنتا تو ہے تو عمر کی سخت نکیر ہوتی تھی اس پر, اس لیے ان کی حیاتی تک کوئی پکا مکان نہیں بنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پکی مسجد تعمیر کی زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے, اور پتھروں کی بڑی مسجد بنائی, اور حضرت عثمان نے خود اپنے ذاتی خرچے سے پوری مسجد بنائی, ہو بیت المال سے نہیں بنائی تھی, اپنے ذاتی خرچ سے بنائی. اور جب تک اس کا کام چلتا رہا خود اس کی نگرانی کرتے رہے روزے کے ساتھ, روزہ رکھتے تھے اور نگرانی کرتے تھے, اور پوری مسجد تعمیر کی اپنے ذاتی خرچ سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا, مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا, تو انہوں نے وہ مسجد پکی تعمیر کروائی اور اچھی مسجد بنائی, بڑی مسجد بنائی. پھر اس کے بعد اس پر کافی توسیع ہوتی رہی. ابھی ہمارے سامنے ہے جو مسجد نبوی کا بھی بڑا احاطہ ہے, اور کافی بعد میں توسیع ہوتی رہی. تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے مسجد کی تعمیر. لیکن تعمیر مسجد میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اسباب و انتظام, مسلیوں کی سہولت کے واسطہ کرنا, یہ بڑے اجر کی اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے نسبت پر آنے والے مہمانوں کا یہاں اکرام ہو, استقبال ہو, ان کے لیے سہولت ہو. لیکن تعمیر مسجد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسجد جو ہے ہمارا تعلیم و تربیت کی بنیادی جگہ قرار پائے, اور یہاں ہر آدمی اپنا کچھ وقت لے کر آوے, کچھ وقت لے کر آوے. کہ آ کر دو آدمی بیٹھ کر کوئی کسی کو کلمہ سکھا رہا ہے, کوئی کسی کو اتحیات سکھا رہا ہے, کوئی کسی کو دعائے فنوس سکھا رہا ہے, کوئی کسی سے نماز کے فرائض معلوم کر رہا ہے, کوئی کسی سے روزے کے فرائض معلوم کر رہا ہے, کوئی کسی سے زکوٰۃ سے متعلق معلوم کر رہا ہے. بحث بازی کے واسطے نہیں, تعلیم کے واسطے. اس زمانے میں چرچے اور ڈیبیٹیں ہوتی ہیں آپس میں, لیکن وہ برائے بحث ہوتی ہے خالی. آدمی اپنے آپ کو بڑا جان کر ثابت کرنے کے لیے سامنے والے سے ڈسکس کرتا ہے, جہالت کی بنیاد پر اس کے پاس پورا علم بھی نہیں ہوتا. اصل تو یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا مقصد ہو کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہو, کچھ سکھا رہا ہو. آدمی کچھ سیکھ رہا ہو, کچھ سیکھ رہا ہو, جو جس کی ضرورت ہو لے رہا ہو. ہر نماز میں آدمی آیا ہے, نماز بھی پڑھ لیں گے, بھائی آگے رمضان آ رہا ہے تو روزوں کے متعلق کوئی بات کسی سے سیکھیں گے. مسجد میں امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب عالم ہیں, حافظ ہیں, یا اور دیگر کوئی جانکار ہیں, تو ان سے ہم جا کر سیکھیں. اس کا رواج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تلاوت بہت بڑی چیز ہے, کلام پاک کی کثرت تلاوت بھی بڑے اجر کی چیز ہے. لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو تلاوت میں بہت زیادہ آگے ہیں, دو پارے تین پارے پڑھ لیتے ہیں, رمضان میں پانچ پارے دس پارے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اپنے بنیادی جو فرائض ہیں ان فرائض کے علم سے جاہل ہیں. ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ابھی تلاوت کم کریں, پہلے اپنا علم حاصل کریں. روزوں کے فرائض کیا ہیں, نماز کے فرائض کیا ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں, طہارت کے فرائض کیا ہیں, معاملات کے فرائض کیا ہیں. کاروبار کر رہا ہے ایک آدمی, دس پارے تلاوت کر رہا ہے, لیکن کاروبار میں روزانہ وہ جانے انجانے میں جھوٹ بول لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا نہیں ہے, مسائل کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے. ایک آدمی روزانہ کافی پاروں کی تلاوت کر لیتا ہے, لیکن اپنی معاشرت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ظالم بنا ہوا ہے جہالت کی وجہ سے. اس کو پتا نہیں ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ عرف میں جو معاشرہ چل رہا ہے وہی معاشرہ اصل ہے, حالانکہ عرف میں ظلم ہے. بعض چیزیں رائج ہو جانے کے بعد ہلکی ہو جاتی ہے, بعض چیزیں رائج ہو جائے, جیسے بجلی کی چوری. آج کل بجلی کی چوری رائج ہے, اچھے اچھے لوگ بھی لگا لیتے ہیں, حالانکہ حرام چیز ہے. وہ اس معاشرے میں سور کا گوشت ہے, ہمارے اگر کوئی لے کر آئے گا تو لوگ اس کو کتنا برا سمجھیں گے کہ بھائی سور کا گوشت لایا کہیں سے. ہمارے معاشرے میں اس کی برائی باقی ہے، لیکن جو چیز عام ہو جاتی ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ ہلکی بن جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوں کو اس سے آباد کریں. تلاوت بھی آبادی کی ایک شکل ہے، نوافل بھی آبادی کی ایک شکل ہے، لیکن اس سے اوپر کی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا وہ علم جو اس کے اوپر فرض ہے اس کو لینے دینے کا ماحول بناویں. جو ہمارے پاس ہے ہم محبت سے دیں، مسلح بن کر نہیں، مسلح بن کر نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ہر تندرست ڈاکٹر نہیں ہوتا، بستی میں 1000 تندرست ہے اس میں سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے ہر صالح مسلح نہیں ہوتا. صالح آدمی ہیں، خود نیک ہیں، 5 وقت کا نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن اصلاح کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ اس کے پاس ہوتی ہے جس نے کفن سیکھا ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہم سب کے ذمے ہیں، تعلیم و تعلم یہ ہم سب کے ذمے ہیں، تعلیم و تعلم ہم سب کے ذمے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہم سب کے ذمے ہیں، اور یہ ہمارے دین کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اس کو سیکھتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں. آگے ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمارا زیادہ وقت مسجدوں میں گزرتا ہے، سب کا ہی، اکثر لوگوں کا. بعض لوگ ظہر سے لے کر مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں، بعض لوگ عصر سے لے کر عشاء تک، عشاء بعد تک رہتے ہیں. جو بھی ہمارا معمول ہے اس معمول کے مطابق جو ہمارا وقت گزر رہا ہے اس میں ہم جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ اہم اور ضروری ہیں دین کی تعلیم میں، ان چیزوں کا علم پہلے لیں، اس کو ہم اپنی ذات سے سیکھیں. اگر ہم نے وضو کرنا نہیں سیکھا، چاہے ہم کر رہے ہیں 50 سال سے، لیکن کسی جانکار سے وضو سیکھ لیں. چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں 50 سال سے، لیکن کسی جانکار سے ہم اپنی نماز سیکھ لیں. ورنہ بعض مرتبہ آدمی کی ایسی کوتاہی ہوتی ہے جو مفسد صلات ہوتی ہے، اور آدمی ہر نماز میں وہ کرتا رہتا ہے لیکن یہ مسئلہ آدمی کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی ہر نماز پر، جیسے آدمی نے فون کال جوائن کر لیا، بات شروع ہو گئی لیکن آف کا بٹن اس سے دب گیا ہے، پھر اب وہ ہلو ہلو کرے گا تو بات ہوگی اس کی، حالانکہ ایک مرتبہ جوائنٹ تھا وہ. ایسے آدمی نماز میں شامل ہو چکا ہے لیکن کوئی ایسا مفسد صلات کام کر چکا ہے کہ جس سے اس کی نماز ختم ہے، چاہے وہ نماز پوری کر لے لیکن نماز اس کی شروع نہیں ہوئی. ایک آدمی وہ ہے جو مسجد میں آیا، امام صاحب نے رکعت باندھ دی تھی، پیچھے آ کر اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ باندھ دیے ہیں، یہ آدمی نماز میں شریک ہی نہیں ہوا. اس نے نمبر ڈائل کیا لیکن ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے، اور اب یہ 1/2 گھنٹے تک بات کرتا رہے، اس کی کوئی بات وہاں نہیں پہنچے گی. ایسے ہی جس آدمی نے ہاتھ باندھ لیے ہیں لیکن اللہ اکبر پہلی تکبیر جو فرض ہے وہ نہیں بولا تھا آدمی، تو یہ نماز میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. چاہے وہ 10 سال سے پڑھے، 20 سال سے نماز اس طرح کی پڑھے، ایک بھی نماز اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب اس کو محسوس کریں کہ دین کا جو بنیادی علم ہے اور اس کی بنیادی جگہ یہی ہے کہ آدمی مسجد سے اپنا ربط بڑھاویں اور مسجد والوں سے اپنا ربط بڑھاویں، اور اپنا جو فارغ وقت روزانہ اگر آدمی 10 منٹ 15 منٹ بھی اس کام میں لگا کر اپنی ضرورت کا علم، وضو سے آدمی ابتدا کرے، طہارت سے ابتدا کرے، اس سے پہلے طہارت ہے اور طہارت کا علم ہے، طہارت کا علم ہے. استنجا ہم کرتے ہیں، ہم سب استنجے سے پہلے استبرا ہے، ہم نے پیشاب کیا ہے، تو پیشاب کرنے کے بعد عموماً 1-2 قطرے اندر رہ جاتے ہیں. اس کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے کتاب الطہارت میں کہ آدمی زور سے کھنکھارے یا تھوڑی حرکت کریں یا اٹھک بیٹھک کریں یا جس کو جس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہو اس طرح سے، اس کے کچھ طریقے ہیں، اچھی طرح اطمینان کریں پھر پانی ڈال کر استنجا کریں. اگر وہ استنجا صحیح نہیں آدمی کا اور آدمی وضو کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے تو نمازیں صحیح نہیں ہوتی. یہ بنیادی علم ہے ہمارا. تو یہ چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں، باقی ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ تو عبادات سے متعلق ہیں، باقی کمائی اور حلال حرام کی جو شکلیں ہیں اس میں معمولی ایک جملے کی وجہ سے آدمی اپنی پوری تجارت کو حرام کر دیتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے. جیسے اس نے پوری بھری ہوئی دودھ کی ایک پتیلی میں جو ہے ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، صاف ستھرا دودھ تھا، ایک ہی قطرہ اندر ڈالا ہے پیشاب کا، اس کو ناپاک کر دیا. ایک ہی جملہ ایسا بول گیا جس جملے کی وجہ سے آدمی نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنی اس کمائی کو حرام کر دیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں پہلے، تو اس کا احساس، آدمی کو بیماری کا احساس ہے تو چھوٹی سی پھنسی ہوگی تب بھی روزانہ ڈریسنگ کرنا جائے گا، اور احساس ہی نہیں آدمی کو تو کینسر کا مریض بھی اطمینان سے گھر بیٹھا رہے گا. تو اس لیے احساس ہمارے اندر یہ پیدا ہو ایسے موقعوں پر کہ ہماری مسجد کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ساری چیزیں ہیں، کہ مسجد میں آ کر آدمی آدمی بن جاوے، انسان بن جاوے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی چیزیں فرائض کے طور پر دی ہیں اس کو فریضہ سمجھ کر اس کا علم، اور جو چیزیں واجب اور سنت کے درجے کی ہیں اس کو واجب اور سنت سمجھ کر اس کے لائن کا علم آدمی اپنے اندر سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی آدمی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو یہ دے، اس کو اتنا دے، اتنا پھیلاوے، اتنا یہ پھیلانے کی چیزیں ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے پھیلانے کو کہا ہے، زیادہ سے زیادہ پھیلاوے. اس کو اپنے بچوں کو دے، اپنی بیوی کو دے، اپنے بھائیوں کو دے، اپنے بہنوں کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور دنیا بھر میں جہاں تک آدمی پہنچا سکتا ہے وہاں تک اس کو پہنچاویں. اس کو پہنچانا بھی آدمی کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو خیر کی طرف رہبری کرے اور وہ آدمی خیر کے راستے پر پڑ جاوے، وہ زندگی بھر جتنی خیر کے کام کرتا رہے گا اس رہبری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے مقبول عمل کے برابر اجر دے گا. چاہے اس کا اللہ کے وہاں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے مقبول عمل کا اجر اللہ تعالیٰ اس پھیلانے والے کو دے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس بنا کو کامیاب فرماوے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد فرماوے. جن لوگوں نے اس میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، حدیث پاک کے مفہوم میں فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنے کا مطلب کہ آدمی کسی درجے میں بھی اس میں حصہ لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بقدر اس کے حصے کو پڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی اجر دے گا جیسے کوئی آدمی اپنی استعداد کے مطابق پوری مسجد بناتا ہو. اللہ کے وہاں تو آدمی کا عمل اور اس کا اخلاص دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماوے. اور مزید جو تعمیر مسجد سے متعلق جو باتیں عرض کی ہیں اس میں بھی ہم سب اپنی ضرورت سمجھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماؤ.